السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم الحاضرين، معزز السامعين، حق سبحانه وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں. اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگے رہے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ ہفتہ وار جمعے کے جمعے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اکثر احباب اتوار کے دن عصر سے مغرب تک جو اصلاحی نشست ہوتی ہے اس میں بھی تشریف لاتے ہیں. ہم سب کے مل بیٹھنے کا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے. آنے والے حضرات جو دور دور سے تشریف لاتے ہیں، اور کہنے والے دونوں کی غرض اور مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے، آخرت ہماری سنور جائے. اور یہاں جو ہم اللہ کے گھر میں مل کر بیٹھتے ہیں، اس میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. آپ کی باتیں، آپ کی یادیں دہرائی جاتی ہیں، اور بزرگان دین کے وہ فیوز اور برکات کے تذکرے کیے جاتے ہیں کہ جن کی زندگیاں امت کی اصلاح کے اندر ختم ہو چکی ہیں. پوری زندگیاں جنہوں نے امت کی اصلاح کے اندر لگا دی، ان حضرات کے ذکر خیر سے ہمارے ایمانوں کو جلا ملتی ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے، نئے جوش اور جذبے پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک کا بھی یہی دستور ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، اور پھر سبق دیا ہے کہ تم بھی ہمارے ان نیک بندوں کے راستے پر چلو. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، یہ میرا وہ راستہ ہے جس کی طرف میں تم سب کو بلاتا ہوں. صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے, صاف ستھری شریعت ہمیں عطا فرما گئے, ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں عطا فرمائے کہ جس کسی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان طریقوں کو دستور العمل بنا لیا کامیاب اور کامران ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جینے کے ڈھنگ سکھائے, جو طور اور طریقے بتائے, وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. جس طرح ہمارا وجود جسم اور جان سے مرکب ایک مجموعہ ہے, اسی طرح دین وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, ظاہری اعمال اور باطنی اعمال, ظاہری خوبیاں اور باطنی خوبیاں. جس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں کہ وہ ظاہر میں بھی اپنے آپ کو سنوارتا ہے, نہاتا ہے, دھوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, معطر ہوتا ہے, اور اندرونی طور پر بھی وہ صاف ستھرا پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے. تو جس طرح جسم و جان یہ لازم اور ملزوم ہیں, اسی طریقے سے اللہ پاک نے دینداری کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرمایا, اعمال دو طرح کے عطا فرمائے, جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے وہ جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں. اعمال ظاہرہ کا اپنانا انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے, عبادت اس کی اچھی ہو جاتی ہے, خشوع اور خضوع نظر آتا ہے, عبادت میں یکسوئی بے جمی نظر آتی ہے. وہ طہارت کامل مکمل طریقے سے حاصل کر لینے کے بعد عبادت انجام دیتا ہے. یہ ظاہری اعمال کی اصلاح اور ظاہری اعمال کا اپنانا یہ پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو ایک اچھی صحبت میسر آئی, اچھے ساتھی اچھے دوست میسر آئے, تو انسان اس صحبت سے متاثر ہو کر, اچھے ساتھیوں سے متاثر ہو کر, نیک دوستوں سے متاثر ہو کر اپنے ظاہر کو بھی بدلنا شروع کرتا ہے. پہلے بے نمازی تھا, اب نمازی بن گیا. پہلے روزوں کے اندر ڈنڈی مارا کرتا تھا, اب اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے لگا. پہلے دیگر عبادات کے اندر کوتاہی کرتا تھا, اب اہتمام کرنے لگا. پہلے اس کا حال ہو لیا, وہ کچھ ایسا تھا کہ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا, اب حال ہو گیا ظاہری لباس میں بھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں جیسا ہو گیا. سر پر ٹوپی, چہرے پر داڑھی کی سنت اور لباس پوشاک متبع سنتوں والا. تو ظاہری اعمال کا اپنانا پھر بھی آسان ہو گئے کہ نیک صحبت سے انسان متاثر ہو کر شریعت کے ظاہری اعمال کو اپنا لے. ان اعمال کا اپنانا جس قدر محکم بشان ہے, ضروری ہے, اسی طرح انسان کے دوسرے پہلو ہے اعمال باطنہ کا, کہ اس باطن والے اعمال کی درستگی بھی انسان کے لیے ضروری ہے, کہ اندروں نے آنا انسان کے جو روحانی رشتہ ہے وہ روح بھی سمر جائے, سدھر جائے, پاکیزہ ہو جائے, صاف ستھری ہو جائے. جس طرح جسم کی ظاہری صفائی ستھرائی مطلوب ہے, اسی طرح اعمال کے لحاظ سے ظاہری اعمال کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے. جس طرح جسم کی باطنی صفائی ستھرائی مقصود ہے, اسی طرح اعمال باطنی کی بھی صفائی ستھرائی مطلوب اور مقصود ہے. ظاہر اپنا شریعت کے مطابق بنا لیا, اور پھر باطن کی درستگی کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. نیک صحبت ضرور بن ضرور انسان کے اندر اچھے اثرات دکھاتی ہے, اور کچھ نہ بھی ہو اچھی صحبت کا اتنا اثر تو انسان کے اوپر ضرور بھی ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, کون کون سی خامیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, میرے اندر کون کون سے روحانی امراض ہیں کہ جن کی طرف آج تک مجھے توجہ نہ تھی. نیک صحبت میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, اچھی باتیں سنتا ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اعمال باطنہ کے اندر روحانی ایمانی صفات کیا کیا ہیں, خوبیاں کیا کیا ہیں, خامیاں کیا کیا ہیں, روحانی امراض کون کون سے ہیں. بتاؤ بات, جسمانی مریض کسی مرض کے اندر مدتوں سے مبتلا ہوتا ہے لیکن جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا اپنے اس بیماری اور مرض کی طرف اس کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی ہے. کبھی اتفاقی طور پر کسی طبیب کے ہاتھ سے کیا اس نے نبض پکڑی اور اس کے اس مرض کی طرف نشاندہی کی تو انسان پھر علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہی حال ہمارے جسم و جان کی طرح ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال کا بھی ہے. بعض اوقات ہمارا ظاہر تو سنور جاتا ہے, عبادات کے اندر ہم خوب دل جمعی کے ساتھ عبادات انجام دیتے ہیں لیکن باطن کی طرف سے بے توجہی, بے فکری, لاپرواہی بعض اوقات مدتوں گزر جاتی ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ روحانی لحاظ سے ہم کتنی روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. روحانی امراض جس طرح مہلک اور مضر ہیں شاید کہ اتنے زیادہ جسمانی امراض نہ ہوں. جسمانی امراض تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لیتے ہیں لیکن روحانی امراض انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں, ایمان کے اندر دیمک لگا دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بالکل یکساں ہیں کہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیاں, اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ظاہری اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ باطنی اعمال کی درستگی نہ ہو, خوبیوں سے آراستہ ہو, اخلاص اس کے اندر کامل مکمل موجود ہو, للہیت ہو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کامل مکمل اس کے دل کے اندر رچی بسی ہو. اسی کے ساتھ امانت, دیانت اور صدق و وفا اور ساری کی ساری وہ خوبیاں جو ایمان کے ساتھ توازبات کے درجے میں ہیں ان خوبیوں کو اپنانا اور وہ تمام روحانی امراض کہ جو ہمارے ایمان کے لیے دیمک کی معنی نقصان پہنچانے والی ہیں, تکبر, حسد, بغض, کینہ, عداوت, دشمنی اور انتقام کی آگ اور اس کے نتیجے میں پھر غیبت, چغلی اور پھر دوسرے کے ساتھ دل آزاری کے معاملات, یہ وہ چھپی ہوئی روحانی بیماریاں ہیں جن کی طرف بسا اوقات مدتوں انسان کی توجہ نہیں ہوتی. اللہ پاک کا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے آگاہی عطا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے. آپ نے ہر چیز کی نشاندہی فرما دی کہ ظاہر بھی تمہارا اچھا ہو, باطن بھی تمہارا سنورا ہوا ہو, نیک صورت ہو, نیک سیرت ہو, کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو. انہیں ایمانی خوبیوں کے اندر ایک اعلیٰ ترین خوبی ہے جس کا نام ہے تواضع, عاجزی, انکساری, خاک ساری, اپنے آپ کو مٹانا. یہ وہ اعلیٰ صفت ہے کہ جس صفت کا درس خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پوری زندگی جس عز و انکسار کے ساتھ آپ نے گزاری, جس للہیت کے ساتھ گزاری, اپنے آپ کو جس طرح صحابہ کے اندر آپ نے ایسے دوستانہ ماحول کے اندر رکھ کر آپ نے معاشرے کے اندر اپنی معاشرت کے ذریعے سے امت کو درس دیا, اس سے بڑھ کر اور کوئی درس نہیں ہو سکتا. اگر انسان کے اندر تواضع ہوگی تو دور دور تک تکبر کا نام و نشان نہیں ہوگا. جس کو غرور کہا جاتا ہے اردو کے اندر, تکبر, عجب, خود پسندی, بڑائی, یہ تبھی انسان کے اندر آتی ہے جب اس کے اندر عجز و انکساری نہ ہو, تواضع نہ ہو, خاکساری نہ ہو. جب یہ چیز نہ ہو, تکبر آ جائے, تو تکبر, بڑائی, عجب, خود پسندی, خود بینی, کہ ہم چما دیگر کہ مجھ جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں, یہ اس قدر مہلک روحانی مرض ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی انسان کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہ سن سکے گا. ذرے کے برابر تکبر اور بڑائی کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بالا تر سمجھے, دوسرے کو حقیر جانے اور اپنی بڑائی دوسروں پر جتائے, یہ اس قدر مہلک نقصان دہ چیز ہے. فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. یہی وہ سب سے مہلک مرض ہے کائنات میں جس کے ذریعے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. ابلیس جب اللہ پاک نے حکم دیا اپنے تمام کے تمام مقربین کو کہ حضرت آدم علیہ السلام و السلام کی طرف رخ کر کے میرے حکم کی تعمیل میں سجدے میں گر جاؤ، پوری کی پوری فرشتوں کی جماعت یکدم ایک ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ ریز ہو گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے حضرت انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے سوائے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے اس تک بڑا تکبر کا مظاہرہ کیا. وہ کہنے من الکافرین، گمراہوں میں ہو گیا، نافرمانوں میں ہو گیا، کفر کا سرغنہ بنا. اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی، سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے، تو سجدے میں کیوں نہ گرا؟ کہنے لگا انا خیر منی، میں اس سے بہتر اور بالا تر ہوں، اعلیٰ اسفل کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی گھمنڈ، یہی تکبر، یہی بڑائی، انا خیر منہ، یہی تکبر اس کو دے دوں گا. ایسا بڑا عبادت گزار تھا، زمین کا ایک بارش کا حصہ بھی ایسا نہ بچا تھا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس قدر ظاہری اعمال کے ذریعے عبادت کرنے والا ابلیس، لیکن وقت آنے پر، امتحان آنے پر تکبر میں مبتلا ہوا اور برملا کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، بہتر کمتر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کے ہاں رام دہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، اللہ کی نظروں میں مغضوب ہوا، اور اللہ کی رحمت جو اس کی طرف متوجہ تھی اس سے محروم ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس پر میری پکار بچی رہے گی، میری لعنت اس پر برستی رہے گی. اس پورے واقعے کا نقشہ اور اصل گمراہی کا بیج جس نے ابلیس کو گمراہ کیا وہ یہی تکبر تھا، کہ بڑائی کے اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ سے حجت سازی کرنے لگا، دلیلیں پیش کرنے لگا کہ وہ خاکی ہے، میں ناری ہوں، نار خاک سے اعلیٰ ہوتی ہے، میں کیسے اس کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں؟ تو یہی تکبر ابلیس کو لے ڈوبا. اور ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گا. جنت تو ہے متواضعین کے لیے، اس کو انکساری کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے، تلک الدار الاخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت کا جو مقام ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس جنت کو ہم نے تیار کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو روئے زمین پر نہ تو تکبر چاہتے ہیں، بڑائی جتلاتے ہیں، اور نہ ہی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، آخر کار جو نیک انجام ہے وہ متقیوں کو ملنے والا ہے. تو یہ تکبر کا اظہار، تکبر کا مظاہرہ بندے کو اللہ کی نظروں سے گراتا ہے. روحانی امراض میں یہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جب تکبر آ گیا، دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے انسان پھر طرح طرح کے جتن کرتا ہے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے دوسرے کی توہین بھی کرتا ہے، تذلیل بھی کرتا ہے، تحقیر بھی کرتا ہے، اور پھر گھمنڈ کے اندر بڑے بول بھی بولتا ہے. پھر اس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد، کینہ، بغض اور عداوت اس کے بیچ بھی بوئے جاتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے یہ انسان جو متکبر ہے معاشرے سے کٹ جاتا ہے. اس لیے کہ تکبر یہ انسان کو دوسروں کی نظروں سے بھی گراتا ہے. متکبر شخص کی مثال حضرات بزرگان دین دیتے ہیں کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اپنی نظروں میں نیچے والے افراد کو، ہر ایک کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے. دوری کی وجہ سے، بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے نیچے جتنے بھی افراد اس کو دکھائی دے رہے ہیں ان سب کو وہ معمولی اور چھوٹا سمجھ رہا ہے. یہ نہیں جانتا کہ نیچے والوں کی نگاہوں میں بھی میں چھوٹا ہی دکھائی دے رہا ہوں. تکبر کرنے والا اپنے طور پر تو تکبر کا مظاہرہ کر کے بڑائی جتاتا ہے، لیکن در حقیقت دوسروں کی نظروں سے گرتا ہے. اور کیوں نہ گرے، جو اللہ کی نظروں سے گرتا ہے تو اللہ اس کے مخلوق کی نظروں سے بھی گرا دیتے ہیں. اس کے برخلاف جو تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع کا مطلب اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھنا، یہ ہے تواضع، عز و انکساری، خاکساری. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انعام کا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عز و انکساری کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. جو بندہ اپنے آپ کو مخلوق میں سب سے کمتر سمجھتا ہے سے حقیر سمجھتا ہے. ایک ہے سمجھنا، ایک ہے بولنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھنا تو یہ کہ انسان دل کی گہرائی سے اپنے آپ کو حقیر جانے، کم تر جانے، معمولی انسان جانے، دوسرے کو، ہر ایک کو اپنے سے بالا تر، مقدس اور معظم سمجھے، اور یہ چیز انسان کے کردار سے واضح ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو صرف حقیر اور فقیر کہنے والا ہے یا سمجھنے والا ہے. کہنے کو تو انسان بہت دفعہ اپنے آپ کو گناہگار، خطا کار، سیاکار کے الفاظ سے، آداب اور اوقاف سے نوازتا ہے، لیکن دل کی گہرائی سے جو انسان اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، یہ ہے در حقیقت تواضع. جس تواضع کو اللہ کی ذات کے لیے اپنایا جائے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو کم تر اور حقیر سمجھتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ پاک اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں، مخلوق کے سامنے بھی اس کو وہ عزت اور مقام ملتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ پاک اس کو وہ عزت اور احترام عطا فرماتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی. حضرت جبریل نے اپنی تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں، سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. حضرت جبریل امین برملا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آنے والی ہستی ابو ذر غفاری ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ زمین والے ان کو جتنا نہیں جانتے، اس سے زیادہ آسمان والے ان کو پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ ابو ذر غفاری کو آسمان کے فرشتے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، اور میں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ دو وجوہات کی بنا پر آسمان کے فرشتوں میں بھی ان کے تذکرے اور چرچے ہیں. دو خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ اخلاص کے ساتھ عشق اور محبت کے درجے میں ان کو تعلق، سورہ اخلاص جو کامل مکمل اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مشتمل ایک مضمون ہے، فرمایا کہ یہ عشق کے درجے میں اسے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، سورہ اخلاص سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے. اور دوسری وجہ، دوسری خصوصیت وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کم تر اور حقیر جانتے ہیں. اس کا انعام اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر اتنے تذکرے اور چرچے ان کے نہیں، جس سے زیادہ آسمان کے فرشتوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، اس کا نام روشن فرماتے ہیں. فرمایا کہ التواضع والشرف، تواضع اختیار کرنا یہ عزت حاصل کرنا ہے. تواضع اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو گمنام کرنا، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. انسان کی یہ سوچ بن جائے، تواضع کی حقیقت اس کو ملتی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے میرے مالک کا ہے، جو انعامات دیے میرے مالک نے دیے، سب کچھ تجھ سے ہی ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، بڑے سے بڑے کمالات بھی مل جائیں، بڑے سے بڑے مال و دولت کے انبار بھی مل جائیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو تو ہی ہے، سب کچھ ہے تو تیرا ہی ہے. یہ مزاج جب انسان کا بن جائے تو یہ تواضع کی حقیقت انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اتنا مٹا لے کہ ہر چیز پر اس کی نظر اپنے مالک اور خالق کی طرف ہو کے دینے والا، انعام کرنے والا، احسان کرنے والا میرا مالک ہے. میری کیا حقیقت، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، وہی مالک مجھ کو نوازنے والا. یہ عزت و انکساری جب انسان کو مل جاتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ پاک اس کو عروج عطا فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو جس نے حاصل کر لیا، اپنے آپ کو مٹا لیا، اللہ پاک اس کو ایسی ترقی عطا فرماتے ہیں، ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ التواضع والشرف. مٹانے والے کو اللہ پاک عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں، بلندی شان عطا فرماتے ہیں. اور یہ تواضع، اس کو عاجزی کہا جاتا ہے اردو میں، انکساری کہا جاتا ہے، خاکساری کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، معمولی انسان سمجھنا. اس اوقات عبادت گزاری کے ذریعے سے بھی شیطان انسان پر وار کرتا ہے، عبادت ذرا زیادہ انجام دے دی تو انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں. عبادت کے ذریعے سے جو تکبر ہوتا ہے، بسا زندگی انسان کی بیت جاتی ہے، اس تکبر کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا. مال و دولت کی وجہ سے تکبر پھر بھی انسان بھانپ لیتا ہے کہ شاید مجھ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا. دینداری کی وجہ سے بسا ابلیس آ کر انسان کو ایسے جان میں پھنساتا ہے کہ انسان اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار جاننے لگتا ہے. جتنی بھی انسان عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت, کیا اوقات, کہاں ہم میں وہ اخلاص, کہاں وہ جذبے, کہاں ہم میں وہ اطاعت کے شوق. ہر طرح سے عبادت انجام دے لینے کے بعد بندے کی تو حالت یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادت, ربا آپ کی شایان شان جو عبادت مجھے انجام دینی چاہیے تھی وہ میں آپ کی شایان شان عبادت نہ کر سکا, اپنے فضل و کرم ہی سے قبول و منظور فرما لیجیے. تو یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے, مالدار ہو, عبادت گزار ہو, بڑے سے بڑے انعام ملے ہوئے ہوں, سوچ یہ ہو کہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو یہی انسان متواضع ہے. اس متواضع انسان کو اللہ پاک وہ عروج و ترقی عطا فرماتے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک اس کا نام روشن ہو جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے جو راستے ہیں ان میں عاجزی اور انکساری سے بڑھ کر قریب ترین اور کوئی راستہ نہیں ہے. بندہ جتنا زیادہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے وہ بندگی کے اندر اتنی ہی انتہا کو پہنچتا ہے. بندگی نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا, فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, اسے مرنا نہیں آتا, اسے جینا نہیں آتا. اللہ کی مرضی میں, اللہ کی مشیت میں, اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو مٹا دے, فنا ہو جائے, اپنی ہستی کو نیز کر دے. جب بندے کے اندر عز و انکساری اعلیٰ درجے کی ہو اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے, بالکل مٹا دے, تو تبھی اس کو اللہ پاک کمال عطا فرماتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا آنکھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا جب تک زمین کے اوپر ہے بار آور نہیں ہوگا, جب اس کو زیر زمین کیا جاتا ہے اسی سے پھر غلہ اور اناج لہلہار کی فصلیں اگاتی ہیں, ہرے بھرے سرسبز شاداب باغات نمایاں ہو جاتے ہیں. جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے سے وہ تازگی اور طراوت عطا فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے. حضرت احمد رفاعی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے قرب کے راستے طے کرنے میں کوئی مجاہدہ نہیں چھوڑا, صرف دو چیزیں میں نے ایسی پائیں کہ جو اقرب ترین راستے ہیں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے, ایک اتباع سنت اور دوسری فرمایا کہ عاجزی انکساری. ان دونوں کو اپنانے والا بہت جلد اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے اندر اپنی اوقات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہستی, ہماری حیثیت ہے ہی کیا, یہ تو اللہ پاک کا نظر کرم, اللہ پاک کی شان کریمی ہے, صفت ستاریت ہم پر موجود ہے کہ اس نے ہمارے عیوب پر پردے ڈالے ہیں, ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے. لمحوں کے لیے اگر وہ پردے اٹھا دیے جائیں ہمارے عیوب ظاہر ہو جائیں, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے معاشرے میں. ہماری اوقات, ہماری حیثیت کیا ہے, اللہ پاک نے نظر کرم فرما رکھی ہے, عزت اور لاج عطا فرمائی ہے, سرخ روئی سے رکھا ہوا ہے, ستاریت کا معاملہ کیا ہوا ہے. انسان کو اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں, خطاؤں کا مجموعہ ہوں, نافرمانیوں کا مجھ سے صدور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر بہت بڑا مجرم ہوں, یہ حیثیت انسان کی اگر سمجھ میں آ جائے کبھی بھی وہ نہ تو بڑا بول بولے گا, نہ ہی دوسرے کے سر چڑھ کر کبھی انسان تکبر کا مظاہرہ کرے گا. عاجزی انکساری کے مظاہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اتنا بڑا ذخیرہ ملتا ہے کہ پوری کتابوں کی کتابیں تیار ہو جائیں, اور آپ کے بعد آپ کے ماننے والے حضرات نے بھی ایسے نمونے پیش کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امیر کاروان, ایک مکان جس کی ڈبل منزل تھی, اوپر کی طرف زینے پر چل رہے تھے, اوپر سے جمعدار اتر رہا تھا, ہاتھ میں گندگی تھی, تو وہ سمٹ کر ایک طرف ہوا کہ حضرت شاہ جی اوپر تشریف لے آئے, تو آپ نے برابر سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہاتھ منہ دھو کر ذرا اوپر آ جانا. وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر ہاتھ منہ دھو کر جب اوپر پہنچا تو سرحان لگا ہوا تھا, کھانا کھا رہے تھے. آپ نے بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کھانا تناول فرماتے فرماتے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ رکھ دیا. محبت کا ثبوت دیکھیے کہ جمعدار ہے, دھنگی ہے, گرا پڑا انسان جس کو معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے, لیکن محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دیا. اس سے بڑھ کر اس جمعدار نے پوچھا اب میں لقمہ بنا کر آپ کو دوں گا, آپ کھائیں گے؟ فرمایا کہ دوستوں چشم کیوں نہیں, ضرور. اس جمعدار نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے منہ میں رکھا کر کے کھایا, مزے سے کھایا, اٹھ کر گیا, کہا کہ آپ ذرا بیٹھے میں ابھی آیا. چند لمحوں کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر چلا آیا اور کہا کہ اگر اسلام اسی چیز کا نام ہے تو میں اور میرے بال بچے سب اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت کی خدمت میں رہا اور آخر کار اس کا جنازہ بھی حضرت کے دم پر ختم نبوت سے ہی اٹھا. تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے, سامنے والے کو ہمیشہ اپنے سے اچھا اور معزز اور محترم سمجھتا ہے, ہمارے دلوں میں بھی اللہ کرے یہ صفت پیدا ہو جائے. ورنہ تو حالت ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے, روگ یہ لگا ہوا ہے کہ نفس مارا کم ترس فرعون نے لیکن اور آن مارا آن نے. آج ہمارے پاس موجود تو کچھ نہیں لیکن ہر ایک کا نفس اپنے وقت ایک فرعون بنا ہوا ہے. فرعون کے پاس طاقت تھی, اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ جو بھی چاہتا تھا کر کے دکھاتا تھا. ہمارے پاس طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو آتا ہے منمانی کر کے دکھا نہیں پاتے. لیکن آج اصلاح نفس نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ اور رسول سے دوری کی وجہ سے, آج ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے عمر رسیدہ بزرگ ہستی تک ہر ایک کا نفس اس قدر سرکش ہو چکا ہے کہ نفس سے مارا کم ترس فرعون نے, ہم میں سے کسی کا بھی نفس فرعون کے نفس سے کم نہیں لیکن اور آن مارا آن نے. اس کو طاقت حاصل تھی, ہمیں طاقت و قوت حاصل نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو آج بھی اکساری کا پیدا بنائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یا رضی اللہ صبر باقی ان شاء اللہ.